یا الہی نامے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل ہیں, بہت برکتیں ہیں. اور ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو کوئی یہ خواہش رکھتا ہو, جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو, اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے. نیز علماء نے یہ بھی فرمایا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے, ایک ایسی پیاری دعا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بھی جائز اور نیک خواہش ہو, اللہ تبارک و تعالی اسے کچھ عطا کرے, اسے چاہیے کہ اس خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مراد کو ضرور پورا فرمائے گا. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو رب عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. جی ہاں, درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو بیسیکلی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما. تو ایسا وظیفہ ہے کہ جو رد نہیں ہوتا, ایسی دعا ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کے صدقے سے ہماری مرادیں بھی پوری ہوں گی اور ہماری بگڑی بھی بنے گی, بلکہ جس دعا کے اول اور آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی. اور اول و آخر درود پاک پڑھنا یہ کسی بھی دعا کی قبولیت کی علامت ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ نام اعمال کے آخری صفحات میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شب براءت میں ہونے والے اہم فیصلے. وہ کون سے اہم فیصلے ہیں جو اس رات کو, پندرہویں شب کو کیے جاتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے. روایات کے اندر شب براءت کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات فراہم کی گئی ہیں, انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم دیکھیں گے, اس پر گفتگو کریں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر سلسلے میں شامل رہیے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب, اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے اس موضوع کو زیر گفتگو لائیں گے. آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. صدق الله العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکیں، اور جو منکر ہو تو اللہ عز و جل سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، اللہ عز و جل کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ اور تمہارے کام اللہ عز و جل کے سامنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی، ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف بھی سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کی دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھے حبیب اللہ۔ مانگے شابان کے صدقے مولا، مغفرت کی کی تو خیرات دے 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 دے، مغفرت کی تو خیرات دے دے اللہ، مغفرت کی تو خیرات دے دے،
مغفرت کی تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، اے میرے مولا تو خیرات دے دے، بس میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، حال آسی کا بے حد برا گے، تیری رحمت کا بس آس آس آگے، حال آسی کا بے حد برا گے، تیری رحمت کا بس آسرا گے، تیری رحمت کا بس آسرا گے، عفو جرموں قصوروں خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں میں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرموں قصوروں خطا مولا تو خیرات دے 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 دے، عفو جرموں قصوروں خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، دل کی ہاتھوں سے بستی داڑھی دل کی راتوں سے بستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ماہ شعبان کے صدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے مجھ کو دیدار سورو ہیرا کی میرے مولا تو خیرات دے 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 مجھ کو دیدار سورو ہیرا مولا تو خیرات دے دے جگمگاتی رہے قبر آثار رب حنان و منان و غفار جگمگاتی رگے قبر آثار رب حنان و منان و غفار رب حنان و منان و غفار ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے 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 ماہ شعبان کے صدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے
واقعی مغفرت مانگنے کی یہ راتیں ہیں اور بڑے اہم فیصلوں کی رات 15ویں شعبان بہت جلد آیا ہی چاہتی ہے اور پچھلے چند سلسلوں سے جو ہم موضوعات لے کر حاضر ہو رہے تھے اس میں نیت یہی کار فرما تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں پالنے والا ہے، کسی بھی طرح سے اسے راضی کرنے والے کاموں کے کرنے پر اپنے آپ کو ہم کمر بستہ کریں. اور یہ ہر سال جو ایک ریمائنڈر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک سال کے اعمال اب پیش کیے جائیں گے، اب آئندہ سال نیا اعمال نامہ، ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو ایک طرح سے ہمارے لیے تنبیہ کا بھی باعث ہے اور سمجھنے سمجھانے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے کس قدر عبادت کرنے کی کوشش کی اور کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، اور آئندہ سال ہم نے کیا اچھی اچھی نیتیں کی ہیں. اسی سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے کہ اہم فیصلے جو اس رات کو کیے جاتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ آقا کا مہینہ، جو کہ شعبان المعظم کے موضوع پر لکھا گیا ہے، اس میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر ایک، بکر عید کی رات، بڑی عید جس کو کہتے ہیں ہم، قربانی والی عید، اس کی رات. نمبر دو، عید الفطر کی رات، رمضان المبارک کے جو فوراً بعد یکم شوال المکرم کو عید ہوتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، وہ رات. نمبر تین، شعبان المعظم کی پندرہویں رات. کیوں؟ کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق، اور اس سال یعنی جو آنے والا سال ہے اس سال میں حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آٹھ اور نو ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک. یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرماتا ہے، بے شمار گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے. اور آج کا ہمارا موضوع پندرہویں شب کی رات کے حوالے سے ہے، اور اس روایت کے اندر جو تین اہم فیصلوں کا بیان کیا گیا، نمبر ایک، اس رات آئندہ سال کے دوران مرنے والے تمام افراد کے ناموں کا اندراج کر دیا جاتا ہے، بڑی ہی اہم بات ہے اور شاید ہماری زندگی کا اہم ترین فیصلہ کن دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. گویا کہ ایک امتحان دینے والا امتحان گاہ کے اندر آیا، اپنے مقررہ وقت تک جو کچھ اس نے چاہا لکھا، جو کچھ چاہا وہ کیا، اور جیسے ہی اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے ہاتھ سے قلم اور کاغذ لے لیا گیا کہ اب مزید لکھنے کی کچھ کرنے کی گنجائش نہیں، اب نتیجے کا انتظار کرو. تو بڑا ہی اہم یہ موقع ہوتا ہے. اور موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا. جی ہاں، جو غیر مسلم ہیں بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اسلام کی بنیادی باتوں کا انکار کرتے ہیں، سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار تو غیر مسلم اور کافر بھی نہیں کرتے. ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے ایک دن اٹھنا ہے، اگرچہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، برزخ پر ایمان نہیں رکھتے، حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن مرنا ان کو بھی معلوم ہے. لیکن ایک مسلمان کا تو ایمان ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھایا بھی جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کا تصور ہر وقت جمائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک ایسا تصور ہے اور ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ تصور کسی کے ذہن میں نہ رہے تو پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے. ہم گناہوں سے بچتے ہیں, غلط کاموں سے بچتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے ذہن میں موت کا تصور ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اس دن کے بعد پھر میرے اعمال کے حساب کا وقت ہوگا, کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوگا. تو یہ جو تصور ہے اگر کسی کے ذہن میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ نیک کام کرنے کے قریب ہوگا, اتنا ہی وہ دنیا سے بے رغبتی کا جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا. اور اگر یہ موت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جائے تو پھر انسان بے باک ہو جاتا ہے, غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں. تو اس کا انداز گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ بے باکی کا ہے, اسے دنیا ہی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس رات کو آئندہ سال میں مرنے والوں کے ناموں کا اندراج کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, موت کا تصور جمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین ہو کہ مرنے سے ہماری زندگی کے کیا کیا معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. جی حضور, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ جو سب سے اہم فیصلہ اب چند دنوں میں ہمارے بارے میں بھی دوبارہ ہونے جا رہا ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا اگر کسی نے مرنا ہے آئندہ سال کے دوران. تو اس تصور کو مثبت اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے ذہن کے اندر اگر یہ ہمارے پیش نظر ہو کہ موت جو ہے وہ کن چیزوں کو روک دیتی ہے, تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مزید راغب ہو سکتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں,
جی
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً اپنے پیارے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو موت کو یاد کرنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے. اور موت کو یاد جو بندہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ہوتے ہیں, اس کے احادیث مبارکہ کے اندر فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس پر وعیدیں اور اس پر مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں. یہاں تک کہ شرح الصدور کے اندر علامہ مسیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر 3 انعام ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
پہلا تو اس پر انعام یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتا رہتا ہے کہ جب بھی اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب حاصل ہو جاتا ہے.
کتنی پیاری برکت ہے
جی
کہ موت کی یاد جو ہے بندے کو توبہ کی طرف راغب کرتی ہے. سبحان اللہ.
اور دوسرا اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کا دل قناعت کی جانب مائل ہو جاتا ہے, اس کو دنیا سے بے رغبتی اور قناعت عطا کر دی جاتی ہے.
سبحان اللہ.
اور جو تیسرا اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کا عبادت کے اندر دل لگتا ہے اور عبادت کے اندر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور پھر احسن انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور اسی طرح ہی ارشاد فرمایا کہ جو موت کو یاد نہیں کرتا اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں.
اللہ.
پہلی تو مصیبت اس پر یہ نازل ہوتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی.
اللہ.
اور دوسرا اس کو یہ مصیبت نازل ہوتی ہے کہ اس پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا, وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے.
صحیح.
اور تیسری اس پر مصیبت یہ نازل ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے اندر استقامت حاصل نہیں کر پاتا.
صحیح.
عبادت کے اندر وہ سستی کرتا رہتا ہے کہ میں اب تھوڑی دیر بعد عبادت شروع کروں گا, اب جوانی کا ایام ہے, جب بزرگی کی جانب گامزن ہوں گا تو میں پھر عبادت کروں گا. اسی طرح ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام علیہ رضوان بھی وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرتے رہتے تھے. جیسے کہ
واقعات سنیں گے بزرگوں کے اور صحابہ کے, ماشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں. واقعی خالد بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے یہ 3 انعام ہیں, اور جو موت کو یاد نہیں رکھتا اس کے لیے یہ جو 3 برائیاں بیان کی گئیں, تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟
آئی تھنک فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو for our English viewers, the hadith pak that you mentioned about them four nights, I'd like to just relate that hadith again, that the mother of the believers, Sayyiduna Aisha Sadiqa radiallahu ta'ala anha, she stated that I heard the Holy Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam saying that Allah azza wa jal opens the portals of mercy on four nights. Number one, the night of Eid al-Adha. Number two, the night of Eid al-Fitr. Number three, the 15th night of Shaban. And why? Because this is the night that the names of those destined to die that year, the provision of sustenance of people, and the name of those people who shall perform the Hajj are inscribed. So on this night, that is the night when those people, the death will be inscribed. What you will receive in the following year, your sustenance will also be written on this night. And those names of those fortunate people that will be able to form the Hajj in the following year are also written on that night. And the fourth night that is mentioned in the hadith is that the night of Arafat, i.e. the night between the 8th and the 9th of Zulhajj, and this will continue until the Azan of Fajr. And then the Mubalik of Dawud Islami, he mentioned the fact that the person who, you know, we truly need to remember our death. And if a person can remember his death and remember his afterlife, to mujhe ek yaad hai Asad bhai ki ek baba ke ek bahut purana bayan tha badnaseeb musalman ke 15 ilamatein. And in that Amir al-Sunnah, he mentions that the act of the unfortunate Muslim is that he forgets death. Badnaseeb musalman ki ek ye bhi alamat hai ke maut ko bhulta rehta hai.
Maut ko bhul jata
hai. He doesn't remember death. And we heard from the Muballik of Dawud Islami that the person who continuously tries to remember death, because the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he kind of put this in us, that to try and remember death on a daily basis, try and think about death, because this is our ultimate goal. And as you rightly said, that no matter what your faith is, whatever your background is, rich or poor, you know, weak or strong, whether you're Muslim or not Muslim, the only certainty in life is that you're going to die. Ab ye bhi certainty nahi hai ki hum aaj ghar kab pahunchenge.
बिल्कुल
ठीक है नाश्ता क्या खाएंगे खाएंगे या नहीं खाएंगे ये इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है देयर इज नो कंफर्मेशन दैट आई विल गेट होम एट अ सर्टेन टाइम देयर इज नो कंफर्मेशन इन माय लाइफ यू नो व्हाट विल हैपन टुमारो व्हाट आई विल ईट टुमारो व्हाट आई विल डू टुडे देयर इज नो कंफर्मेशन बट देयर इज ओनली वन सर्टेनिटी इन आवर लाइफ एंड दैट इज दैट वी आर गोइंग टू डाई एंड सो द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुट इट इन अस दैट ट्राई एंड रिमेंबर दिस डेथ बिकॉज़ दिस इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू यू एंड द मुबल्लिक ऑफ दाउद इस्लामी ही ब्यूटीफुली mentioned a hadith that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he who remembers death, he gets three benefits. And one of them is that he gets the opportunity to do tawbah. And again, this is a beautiful madani pool that, you know, we should always try and repent from our sins. Aur usi subhanallah, usi bihan ke andar mila sunnat farmate hain ki hum apne gunahon ko bhul jate hain.
Ji.
Theek hai, ye bhi ek badnaseeb musalman ki ek alamat hai ki hum apne
kasdan bhulate hain aur जो नहीं भूल रहे होते उनको बुलाते हैं और नेकियां जो करके भूल जाना चाहिए उसको कसदन
याद है ना बापा यही फरमाते हैं कि हम अक्सर जो ना बदनसीब मुसलमान अक्सर नेकियों को याद करते हैं और अपने गुनाहों को भूल जाते हैं और यानी कि टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू आवर व्यूअर्स दैट मेनी ऑफ द पीपल इफ यू वर टू आस्क समबडी दैट व्हेन डिड यू परफॉर्म द हज आपने हज कब किया ओ मैंने तो 94 में हज किया अच्छा उमरा कब किया मैं तो 92 में किया अच्छा व्हेन डिड यू सिट इन इत्तकाफ टू रिमेंबर वो भी याद है अच्छा पिछले साल कितने कुरान पाक पढ़े रमजान में वो भी याद है ये सारी चीजें याद है बट इफ वी वर टू आस्क द क्वेश्चन टुडे मैं ये नहीं पूछूंगा आप 1992 में कौन कौन से गुनाह किए मैं आज यही पूछूंगा दैट टुडे आज कौन से गुनाह हमने किए तो अफसोस ये अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस टुडे वी फॉरगेट आवर सिंस वी रिमेंबर आवर गुड डीड्स और ये भी है कि हमारी नेकी कबूल हुई कि नहीं हुई वी डोंट नो दिस वी डोंट नो वेदर आवर गुड डीड्स हैव बीन एक्सेप्टेड व्हाटएवर We have tried to forget. Jo jo cheeze hum bhule na, humne socha hum bhul gaye.
Allahu Akbar.
Everything is recorded. Every one of your sins is recorded and you will be held accountable for each and every one of us.
But that's why this night, Shab-e-Barat, reminds us. And every year, if a person, he wants to do something special, so he can reminds many things. And especially these topics which we are discussing today. तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए और जो खूबसूरती बयान की गई मौत को याद रखने की आकाश के मुझे भी नसीब हो हम सबको नसीब हो اور موت کو یاد کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ موت پر ایمان نہیں ہے, موت پر ایمان تو سب کا ہے, بلکہ جو بے ایمان لوگ ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن موت کے تصور کا حقیقی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اب گناہ کرتا بھی چلا جائے اور پھر کہے کہ میں موت سے بہت خائف ہوں ان معنوں پر کہ موت میرے ذہن میں رہتی ہے, مجھے ایک دن مرنا ہے, تو اگر واقعی ایک دن مرنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ تصور میرے ذہن کے اندر ہوگا تو پھر میں گناہوں کے قریب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا. پھر اگر گناہ ہو جائے گا تو مجھے ندامت ہوگی, اگر گناہ ہو جائے گا تو فوراً سے بیشتر میں رب کے بارگاہ میں رجوع کروں گا, میں گڑ گڑاؤں گا, میں روؤں گا, میں آنسو بہاؤں گا, اگر موت کا تصور حقیقی طور پر میرے ذہن کے اندر ہو. ورنہ تو ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ جی ہاں مرنا ہے. لیکن آئیے جو واقعات ہمارے مبلغ بیان کرنے جا رہے تھے وہ سنتے ہیں کہ بزرگان دین کی سیرت کے اندر, بزرگان دین ہمارے صحابہ کرام, دیگر اولیاء کرام, ان کی جو سیرت کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے واقعات ملتے ہیں کہ موت کو وہ کس طرح سے یاد رکھا کرتے تھے, گویا کہ ان کے سامنے ہے, اور اس طرح سے اپنی زندگی کو وہ گزارا کرتے تھے. آئیے چند واقعات کو شامل کرتے ہیں. جی,
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جی, کہ آپ نے ایک بانس وغیرہ جو ہیں ان کی بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا. تو کسی آپ کے امتی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کو تو بہت بڑے گھر میں رہنا چاہیے.
صحیح.
تو کسی نے جب مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی سی جھونپڑی اس بندے کے لیے کافی ہے کہ جو موت کی طرف گامزن ہے.
اللہ,
یعنی موت کو یاد کرنا, ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ موت کو یاد کرنا, بزرگان دین اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام جو ہیں ان کی سیرت سے اور ان کے انداز اور رہن سہن سے اس بات یہ بات واضح ہوتی تھی کہ وہ کس طرح موت کو یاد رکھتے ہیں.
جی,
اور جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو یقیناً وہ آخرت کی تیاری اور اپنی منزل کی طرف وہ گامزن رہتا ہے.
صحیح.
اسی ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل گیو یو دس ورڈ فار دا پریپریشن آف دا ہیئر آفٹر, ناٹ فار دا انجوائمنٹ اینڈ میریمنٹ, اینڈ ان ڈیڈ دس ورڈ ول اینڈ اینڈ ہیئر آفٹر ول آلویز ریمین. Don't let this mortal world make you negligent and eternal hereafter. Don't prefer this transient world to never ending hereafter, because this world will soon be terminated and you will return to Allah indeed. Fear Allah, because this world will stop and punishment, stop the punishment and is a way of getting closer to him. So اس سے بھی اس بات کا we can easily imagine from this last sermon of حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he in his last sermon he gave people the think and the thought of hereafter.
ماشاءاللہ. اور بزرگان دین کی تو کیا بات ہے, ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک قبر نما گڑھا جو ہے وہ بنا رکھا تھا اپنے گھر کے اندر یا کسی مقام پر, اور روزانہ اس کے اندر اتر کر کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے, اور لیٹنے کے بعد یہ تصور کرتے تھے کہ گویا کہ میں فوت ہو چکا ہوں, مجھ پر موت طاری ہو چکی ہے, اور اب جو ہے وہ میرے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے, اب مجھ سے جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, اور اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن کے اوپر جو ہے وہ طاری کرتے, اور تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے فلاں اٹھ, اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ایک اور موقع زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے. کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے, اور کتنا ایک عملی اور پریکٹیکل اپنے آپ کو موت کے حوالے سے ڈرانے کا یہ طریقہ کار ہے, اور اپنے آپ کی تربیت کیسی کیا کرتے تھے, حالانکہ نہ یہ چیز فرض ہے نہ واجب ہے, نہ ہی اس کے کرنے کا کوئی ایسا حکم ہے کہ یوں کیا کرو, لیکن یہ اولیاء کرام ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اس زندگی میں مجھے کہیں پر بھی اپنے عمل میں کمزوری پیدا نہیں کرنی, مجھے کہیں پر لوز نہیں ہونا، مجھے اپنی پرفارمنس کو، اپنی عبادات کو، اپنے اوقات کار کو 100% استعمال کرنا ہے. اس کے لیے وہ اپنے آپ کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ اس طرح کے افعال جو ہے وہ کیا کرتے تھے. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ جو پہلو ہے آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کبھی جو ہے اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے سوال کرتے، اے عمر بتا کہ آج تو نے وہ کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا. کیسی اپنی جو ہے وہ خود احتسابی کا جو ہے وہ تصور ہے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا پورا حساب لگایا اور اس کے سال بنائے، پھر اس کے جو ہے وہ دن بنائے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فلاں، اگر تو نے ہر روز صرف ایک گناہ بھی کیا ہو تو نے آج تک کی زندگی میں اتنے ہزاروں گناہ جو ہے وہ کر ڈالے، جبکہ تو نے ایک دن میں کئی بار رب عز و جل کی نافرمانی کی ہوگی. کیسا ایک خود احتسابی کا عمل تھا. اور کیسے یہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ماشاءاللہ یہ تو پہلے ہی عبادت میں منہمک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سمجھانے، ڈرانے اور گویا کہ بس موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ رکھا کرتے کہ ابھی گیا، یہ گیا، بس یہ موت آئی، اور اس سطح پر اپنے آپ کو رکھتے تھے. اور جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی موت کو اس طرح سے یاد کرتا ہو، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قربان جائیے، اس ایک واقعے پر امام اعظم کی جو ہے وہ شان ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رات کے وقت جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو یوں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر کل برج قیامت نعمان ابن ثابت کی بخشش ہو گئی تو کتنی حیرانی کی بات ہوگی، یعنی میں اتنا گناہگار، اور اگر مجھ جیسے گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے تو یہ کتنی حیرت کی بات ہوگی. آپ کا انتقال ہوتا ہے تو ہمسائے کا بچہ پوچھتا ہے، بابا جان یہاں پر ایک ستون تھا، وہ شاید کسی نے کاٹ دیا ہے چھت کے اوپر. تو وہ ہمسایا کہتا ہے کہ بیٹا، وہ کوئی ستون یا درخت نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے امام تھے جو ساری رات کھڑے رہ کر رب عزوجل کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے. ایک طرف ان کی عبادتوں کے واقعات دیکھیں، دوسری طرف موت کا تصور دیکھیں. اور موت کا تصور صرف زبانی کلام ہی نہیں کہ زبان کی حد تک یا بیان کی حد تک نہیں، عملی طور پر اپنے آپ کو گویا کہ مردوں میں شمار کیا کرتے تھے. اور اس طرح کے بھی اقوال ہیں کہ اے شخص، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، گویا کہ تم فوت ہو چکے ہو، اور اب خود احتسابی کرو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ نصیب ہو، ان بزرگان دین کا صدقہ. اور اے کاش، جی
صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگان دین کے پیش نظر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہوا کرتے تھے.
بے شک
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ موت کو بکثرت یاد کرو، یہ لذات کو ختم کرنے والی ہے. اسی طرح جس طرح مبلغ دعوت اسلامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو آپ اتنی گریہ و زاری فرماتے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی.
اللہ،
آپ کے رفقا آپ سے پوچھتے کہ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا آپ اتنے نہیں روتے، جب قبر کی باری آتی تو آپ اتنی گریہ و زاری فرماتے ہیں. تو آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس میں نجات پائی تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا، اور اگر قبر والے نے اس میں نجات نہ پائی اور اس کا معاملہ بہت ہی سخت ہوگا. تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ موت کو اس انداز میں یاد کرتے تھے، حالانکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی تھے،
اشرا مبشرہ
میں سے تھے اور خلافائے راشدین میں سے تیسرے تھے. اور ہم اپنی حالت کو دیکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آج جو ہم بزرگوں کے واقعات سن رہے ہیں، اے کاش کہ ان کے خوف خدا کا ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. انشاءاللہ موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور اب تک کی گفتگو کو انشاءاللہ اس کی سمری بھی سنیں گے، لیکن اب کچھ جو ہے وہ کالز کو شامل سلسلہ کیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل آگے بڑھیں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد کاشف رضا تاری ہے، میں لانڈی سے بات کر رہا ہوں. نامہ اعمال گیارہ صفحات کا بہت پیارا ہے، پھر جو ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے.
جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی تازگی عطا فرمائے. نیکسٹ.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک گناہ کی معافی انسان بار بار مانگ کر رہے یا ایک دفعہ ہی کافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اصول تو یہی ہے کہ جب جب گناہ ہو تب تب توبہ ہے. ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ ضروری ہے اور لازمی ہے. لیکن یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ کو توڑ دینا, پھر گناہ کرنا, پھر توبہ کو توڑ دینا, گویا کہ یہ مسخری کرنا ہے. کہ مثال ہے, میں کسی شخص کے ساتھ میرا تعلق ہو, میں اس کی کوئی بھی حق تلفی کروں اور پھر جا کے کہوں مجھے معاف کر دو, اب دوسرے دن پھر وہی غلطی کروں اور پھر جاؤں کہ مجھے معاف کر دو, پھر تیسرے دن جاؤں اور پھر وہی غلطی کروں اور پھر کہوں کہ معذرت غلطی ہو گئی, تو آپ سمجھ سکتے اس مثال سے کہ وہ جو غلطی کرنے والا شخص ہے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. غلطی ایک بار ہو گئی, دو بار ہو گئی, چند بار ہو گئی, یعنی بکثرت غلطی کا ہونا یہ واقعی مسخرہ پن ہے کسی کے ساتھ بھی کیا جائے. تو اس کو مسخرہ پن یعنی مسخری کرنے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو دونوں پہلو ذہن کے اندر ہونے چاہیے کہ رب عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں. بھلے 100 دفعہ گناہ ہوئے, 1000 دفعہ گناہ ہوا, لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے, جس طرح سے تو نے گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیا ہے, اسی طرح سے توبہ کو بھی اپنی عادت بنا لے. لیکن دوسری طرف یہ پہلو بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ آخر کب تک ایک ہی گناہ. ہم غور کریں, بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, کوئی ایک ہی گناہ ہوتا ہے اور وہ پھر ہماری ایک طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے, کرتے چلے آ رہے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, یعنی پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے, وہ جذبہ نہیں پاتے, اور وہ جو ایک موت کا تصور جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں پاتے. تو یہ پہلو بڑا خطرناک ہے. صرف بتقاضۂ بشریت کہہ کر ہم نکل جاتے ہیں کہ غلطی ہو گئی, توبہ کر لیں گے, غلطی ہو گئی. تو ہلکا لینا اور کسی گناہ کو اپنی عادت بنا لینا یہ بہت خطرناک ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو روایتوں کے مضامین ہیں کہ ایک گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے, پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے, یہاں تک کہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کنٹینیو گناہ کرتے ہی چلے آ رہے ہیں, کرتے ہی چلے آ رہے ہیں, اپنی عادت ہی بنا لی. اور معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ذہن بن جاتا ہے, اور یہ رب عز و جل کی رحمت سے کیسی دوری ہے کہ بندے کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار میں اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا, اور پھر وہ اس کو بس کرتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں, اسی سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اور اگر گناہ کی کوئی عادت ہے تو امام غزالی نے یہ بات بھی بڑی پیاری لکھی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے توفیق کا سوال بھی کرتے رہو, اسی کے توفیق سے بچنا ہے تو سوال بھی کرتے ہیں. تو بہرحال جو ہمارے سائل نے کہا تھا کہ کب کب توبہ کرنی چاہیے, تو جب جب گناہ کریں تب تب توبہ کریں, لیکن یہ بھی پہلو پیش نظر ہو کہ کتنی بار ایک گناہ کو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. نیکسٹ کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راحیل احمد اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے کلام سنا تھا, سب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ یہ کلام سنیں گے, ناتھان اسلامی نے نوٹ کر لیا ہوگا. جی نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت نعت کی آنکھوں کا سارا, نام محمد دل کا اوچالا, نام محمد یہ نعت برائے کرم سراجی, اللہ آپ کو جائے خیر کا فرما.
آمین. جی آصف بھائی, دو کلاموں کی فرمائش ہے, چند چند اشعار سنا دیجئے, پھر انشاءاللہ سمری کی طرف بڑھیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر آن صدا کے لیے راضی ہو جا، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی تو نے دنیا میں بھی وہ کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار گئے بندائے بدکار گو، میں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرمائے دائی تو خدا غفار گئے، کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مالا لایا گے کیا کیا، پوچھے گا مالا لایا گے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد.
We were talking about actually thinking about the hereafter, and we were mentioning some of the acts of our pious predecessors, how they used to think of the hereafter. And Asad Madani gave a beautiful Madani pool about a Buzurg, that what he would do is he would dig a hole in his house, and every day he would get inside the hole and he would lie down flat. And if we were just to think about it for a while, that if this was to happen to us, and he used to lie down in this hole and think to himself that, you know, you've passed away now, death has come to you, and you're in your grave waiting for the angels to come and ask you the questions. And after performing this act for a while, he would then say to himself that, you know, get up now, you are lucky that Allah Azza wa Jalla has given you another opportunity. So, you know, this is one of the ways that our pious predecessors used to remember the hereafter. And as Asad Madani said, he said, it's not farz upon us, it's not wajib upon us to do such an act. But this was the act of the pious predecessors, that they used to do this regularly to make them realize that we have to prepare ourselves for the hereafter. And he mentioned another Buzurg that what he did was he would work out his age. For example, if we were to look at our age, we're 30, we're 40, we're 50. And we work out how many days we've lived in this world. And if we were to, the Buzurg, what he did is he worked out that if I committed one sin every day, he'd calculate how many sins, that if he only committed one sin in a day, he calculated how many sins he'd committed in this dunya. And then think about the accountability for each and every one of those sins. And as we said before, that what we normally do is we forget about our sins. But the pious predecessors, they'd not only try and remember those sins, they would like go further and think that, you know, I've committed many sins. We don't even, ہم تو خود مانتے بھی نہیں کہ ہم نے گناہ کیے. یہ ہمارے بزرگ یہ یعنی کہ تصور کرتے کہ اتنے گناہ گار ہیں ہم. But we don't even think that we've committed sins. And these people of the past, they were pious, but they did not have this pride inside them. تو قدرتی بار بار وہی امیل سن کا بیان یاد آتا ہے کہ بد نصیب مسلمان کی 15 علامتیں. And in one of them, Bapa also mentions that the unfortunate Muslim is he that has pride. جس کے اندر وہ pride ہے.
جی.
کہ میں تو, اسد بھائی, میں نے تو حج کیا ہے.
جی.
میں تو روزے رکھتا ہوں رمضان کی. میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں. میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟
جی, اس میں ایک بڑی, ایک پیاری اور قیمتی چیز یہ ہے, بڑا پیارا مدنی پھول اگر ذہن میں ہو, جیسے کہ ہم کرتے ہیں سب اور واقعی کرتے بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس میں جو ایک پہلو ہے نا خوف آخرت کا, وہ یہ ہے کہ میں نے سب یہ کیا تو ہے, قبولیت کی تو گارنٹی نہیں ہے نا, کرنے کی گارنٹی ہے کہ میں نے کر لیا, لیکن قبولیت جو ہے وہ تو رب عزوجل کی رحمت پر منحصر ہے. کتنی پیاری مدنی سوچ ہے. دیکھیے, ایک طرف تو ابھی جو خالد بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور بلا وجہ کی بعض اوقات جو ہے نا وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف بزرگان دین کو دیکھیے کہ جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں تو اس میں بھی اپنے لیے خوف کا پہلو تلاش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, اس کی رحمت پر امید اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی وجہ سے بے خوف ہو جانا, اس کی وجہ سے بے باک ہو جانا کہ یار, جیسے آج کل ہے ایک بڑی عام سی بات ہے اور بہت دفعہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, وہ معاف کر دے گا, تو رحمت کی امید پر گناہ کرنا یہ عقل مندی نہیں, اور نیکیوں کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں کیا وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہیں. پھر جو خوف رکھنے والا شخص ہوگا نا تو اس کو اس طرح کے پہلو تلاش کرنے میں کوئی بعید نہیں ہے. مثال کے طور پر بھلے اس نے حج کیے, نمازیں پڑھتا ہے, سارے کام کرتا ہے, ماشاءاللہ نیکی کے کام ہے, لیکن اگر خوف کا پہلو تلاش کرنے جائیں, کیا پتہ ایک غیبت کے بدلے
اللہ
میں جو ہے وہ اعمال ہی چلے گئے, کیا پتہ تکبر کیا سب برباد ہو گیا,
اللہ
حسد کی جو نحوستیں ہیں
اللہ
وہ کہاں سے کہاں لے گئیں. اور پھر تعداد کا کم یا زیادہ ہونا اپنی جگہ پر, اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی ایک گناہ پر بھی تو گرفت فرما سکتا ہے نا, یعنی یہ کمی بیشی ایک کے بدلے میں 10, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ضرور موجود ہیں, لیکن خوف کا پہلو تلاش کرنے والے کے لیے یہ کیا کم بات ہے کہ رب عز و جل جسے چاہے کسی بھی گناہ پر گرفت فرما سکتا ہے, بھلے ہزاروں نیکیاں, کروڑوں نیکیاں, لیکن یہ ضرور ایمان ہے کہ مسلمان نے بالآخر جنت میں جانا ہے, لیکن بہت سارے مسلمان جنت میں جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے, پھر جنت میں داخل ہوں گے. اب ہمارا شمار کن میں ہے؟ پھر توبہ کر لی تو واقعی توبہ کرتے وقت رب کی رحمت پر امید ہونی چاہیے, لیکن پتہ نہیں میری توبہ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی, رب عزوجل مجھ سے راضی ہوا بھی یا نہیں, میرے گناہ مٹائے گئے یا نہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. انبیاء کرام جو کہ معصوم ہیں, یعنی رب عزوجل نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں, ایسے ایسے واقعات ان کے انبیاء کرام کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے, رجوع کرنے کے, استغفار کرنے کے, کسی کے آنسوں سے زمین پر سبزہ اگ جاتا، کسی نبی کے رونے کی اور رقت کی جو دل کی دھڑکن کی جو آواز ہے وہ میلوں سے کوسوں سے کتنے دور سے سنائی دیتی، کسی نبی کا جو ہے وہ کیا واقعہ ہے. انبیاء کرام کی جماعت جو جانتے تھے کہ ہم رب عزوجل کے نبی ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ موت کا تصور میرے ذہن میں کس قدر پختہ ہے؟ دیکھیے، میں دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں تو بھائی گناہوں سے بچتا ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ تو آپ مانیں گے نا، یعنی میں جیسا ہوں جو بھی ہوں وہ تو مجھے پتہ ہی ہے نا، میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے دل میں ہے، میرے خیال میں ہے، میں دن میں کیسا ہوں، میں رات میں کیسا ہوں، میں ظاہر میں کیسا ہوں، میں باطن میں کیسا ہوں. I cannot dodge myself. میں اپنے آپ کو دھوکا نہیں دے سکتا. اور وہ کتنا بڑا ایک بدنصیب شخص ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو دھوکا دے کہ میں تو نیک آدمی ہوں. I have done whatever should be done. میں تو وہ سب کچھ کر چکا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے، بس تصور کی بات ہے. میرے مدری چینل کے ناظرین، یہی دعوت اسلامی ہے اور یہی ہمارا مدری مقصد ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. جب مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر کرنی ہے، پھر اپنی اصلاح میں دھوکہ کاہے کا. تو خدا را آ جائیے، پندرہویں شب جو ہے وہ قریب سے قریب آتی جا رہی ہے. رب عزوجل کی وہ رحمتوں بھری رات ہمارے درمیان موجود ہو جائے گی. اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، توبہ کر لیجئے اور یہ پکی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، رب عزوجل کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. ابھی ذہن بن رہا ہوتا ہے لیکن پھر جب اٹھتے ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. ایسا نہیں ہو، کچھ دیکھیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور یہ بھی روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اپنی دنیا کو استعمال کرتا ہے، دنیا کو پریفر کرتا ہے تو اس کی آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور جو آخرت کو اپناتا ہے اس کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے. یہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی نا. جب آخرت چاہیے، رب کی جنت چاہیے، تو کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، پھر یہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. حضور، یہ موت کا بیان ہے، موت کا ایک اور پہلو ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے بڑا ہی اہم ہے کہ موت سے ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ایک انسان کے لیے کہ اسے یہ پتا ہو کہ مر جاؤں گا تو اب میرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اس پہلو کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو یقیناً نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے.
جی،
اور نیکیاں پھر کئی اقسام کی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا اجر جو ہے وہ اس کے برابر ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جب انسان وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، جیسا کہ صدقہ جاریہ ہے.
جی،
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے.
بے شک،
فرمایا سوائے تین کے، ایک ان میں سے یہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ اس نے کیا اور لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کام سے نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے.
صحیح،
تو وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کے لیے نیکیوں کا سبب بنتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وہ علم کے جو نفع مند ہو، یعنی جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی اس نے علم دین لوگوں کو سکھایا اور پھر وہ آگے سکھائیں گے تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرے. تو جب نیک اولاد چھوڑ کے جائے گا، اب وہ نیک اعمال کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تو اب اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا.
جی،
اس سے اصال ثواب پر بھی دلیل ملتی ہے.
جی،
کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ان میں سے کوئی وہ چھوڑ کے جاتا ہے
جی
تو اس کا ثواب اس کو وہاں بھی پہنچتا ہے
جی
اور اس کا نفع اس کو وہاں بھی پہنچتا ہے
صحیح
اور اللہ تبارک و تعالی روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو گناہوں کے ساتھ جاتا ہے اور جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو مطلب اس کی نیکیاں وہ سارے گناہ مٹ چکے ہوں گے اور اس کی بخشش ہو چکی ہوگی تو ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال کر کے جائے تو صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے
صحیح
اور ایک بات یہ کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور لوگوں کو گناہوں میں انوالو کر رہا ہے
صحیح
کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس کی بری صحبت کی وجہ سے اس کے قریب رہنے کی وجہ سے جو گناہوں میں پڑ گئے تو اب یہ بندہ اگرچہ دنیا سے چلا گیا لیکن جس کو یہ گناہ پر لگا گیا تو اب اس ان کے لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ بھی اس کے ذمے جاتے رہیں گے
اب وہ کیا کرے گا بڑا ہی اہم پہلو ہے اور دونوں ہی مقامات بڑے ہی قابل توجہ ہیں مرنا ہے اس پر ایمان ہے ہمارا اب دونوں پہلو بڑے اہم ہیں زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر گئے جو ثواب جاریہ کے زمرے کے اندر آتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل قبر میں بھی حشر میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور تین چیزیں جو بیان ہوئیں صدقہ جاریہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا کوئی اسلامی کتاب خرید کے کسی کو دے دی کوئی اس طرح کا کام کر دیا اس کی بھی نیت کر لیجئے اور دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ نیک اولاد جو چھوڑ کر جائے اس کے لیے بعد میں وہ دعا کرے گی کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ اولاد اور دیکھیے اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ابتدا ہی سے آپ کے ہاتھ کے اندر ہے یعنی اس نے آپ کے گھر میں ہی پرورش پانی ہے اس نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے وہ اولاً آپ ہی سے سیکھنا ہے اب اگر آپ نے بچے کو ابتدائی عمر کے اندر کوئی اسلامی ادب سکھا دیا کوئی علم کی بات بتا دی تو بچے نے سیکھ جانا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے کتنا بڑا یہ ثواب جاریہ کا باعث ہو سکتا ہے اور پھر مرنے کے بعد ایسی اولاد کا ملنا کہ جو والدین کے لیے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس تک پہنچائے بڑی ہی پیاری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں جو بھی صاحب اولاد ہے جن کے بچے ہیں غور کریں کہ ہم اپنے اولاد کو کیسا بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی مسجدوں میں جائے گی یا کچھ اور کرے گی ہمارے چھوڑے ہوئے مال کو وہ کہاں خرچ کرے گی ہماری تربیت جو ہے وہ ان پر کس انداز پر کس رنگ ڈھنگ کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرف بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اس میں تو جی ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اب دنیاوی علوم اور یہ سب کچھ سکھانا یہ بھی تو ضروری ہے اور پھر دنیاوی علوم حاصل کروائیں ان کو یہ سب کچھ سکھائیں تو پھر ہم ان کو خود ٹائم کیسے دیں جب ہم جاب بھی کرتے ہیں تو ان کو ٹائم دینا مشکل ہے تو دینی یہ ساری چیزیں سکھائیں تو اس میں کیا مطلب
دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر اولاً تو یہ ہے کہ جائز اگر کوئی دنیاوی علم ہے یا ہنر ہے بندہ سیکھتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے آپ کچھ بھی ایسا جائز علم سیکھتے لیکن جو دینی اعتبار سے ہم پر فرض اور واجب ہے سیکھنا وہ تو فرض اور واجب ہے اس کے بغیر تو چارہ کاری نہیں ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تقسیم بیان فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام کرنا جس بندے پر فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے جو واجب ہے اس کا علم بھی واجب ہے اور پھر جو جتنا زیادہ کر انشاءاللہ اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور دوسری بات وقت دینا تربیت کرنا دیکھیے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے اگر ہم دنیاوی اعتبار سے تربیت کر سکتے ہیں تو دینی اعتبار سے کیوں نہیں نمبر ایک چلیں جی آپ مصروف ہیں آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھوڑا وقت دیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مت دیجئے آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا ضرور دیجئے یہ ضروری ہے گھر کی تربیت کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ کہیں کہ یہ مسجد میں سیکھ لے گا وہاں سیکھ لے گا ٹھیک ہے سیکھ جاتے ہیں لیکن آپ کا وقت دینا یہ انتہائی ضروری ہے اور عموماً آپ دیکھ لیجئے جائزہ لے لیجئے جن کے گھروں میں مدنی ماحول ہوتا ہے تو ان کے بچے بھی شروع ہی سے مدنی ماحول اپناتے ہیں ورنہ کئی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے جن کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہوتا وہ بس جب تک مدرسے میں ہیں اس کے بعد پھر ان کا اپنا انداز زندگی ہوتا ہے کیونکہ صحبت کا اور معاشرے کا آس پاس کا اثر ہوتا ہے اور اگر ٹھیک ہے بھائی آپ بہت مصروف ہیں، آپ وقت پورا نہیں دے سکتے، تھوڑا وقت دیجئے، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، کہ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدرسہ ماحول سے وابستہ کر دیجئے، مدرسۃ المدینہ میں داخل کرا دیجئے، اب تو الحمدللہ دار المدینہ کی فیسلٹی موجود ہے، وہاں پر آپ کرا دیجئے، آپ خود ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیے، اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئیے، انشاءاللہ آپ کی یہ دعوت اسلامی آپ کے اولاد کی، آپ کے بچوں کی جو ہے وہ بہترین تربیت جو ہے وہ کرے گی۔ آپ کچھ فرما رہے تھے
جی، ایک بزرگوں کا قول میں نے پڑھا تھا کہ اگر آج تم اپنی اولاد کو وقت نہیں دو گے تو کل تمہاری اولاد بھی تمہیں ٹائم نہیں دے گی، جب تم چار پائی پہ ہوگے تم چاہو گے کہ یہ میرے پاس بیٹھیں اور مجھے ٹائم دیں، تو اگر آپ تم وقت نہیں دو گے تو تمہاری اولاد بھی کل تمہیں وقت
جی
نہیں،
اور اس کے نظارے بھی بہت عام ہیں، کتنوں کے بچے جو ہے ان کو بڑھاپے میں سہارا دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، اور کتنوں کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مستقبل جو ہمارے آخرت سے متعلق ہے۔ دنیاوی مستقبل کی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ترغیب دینے کی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی دنیاوی مستقبل وہ چیز ہے، بلٹن ہے، خالد بھائی وہ ہے ہی، ہر ایک کے اندر ہے، مال کمانا ہے، اس کی کوئی ترغیب دینے کی حاجت نہیں ہوتی، ہر شخص ہی کماتا ہے۔ تو وہ مستقبل کے جس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے، قبر کے ساتھ ہے، موت کے ساتھ ہے، اس کی ترغیب کی حاجت پڑتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں، ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل سمری کی طرف آئیں گے، اور پھر جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو دوسرے اہم فیصلے کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے اس رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے رزق کو تقسیم فرماتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔
صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے گنبدِ خضرا کے مکین، میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی کسائے ہو کہنا شاہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، کب کے برس بیمار والا رہ جاؤں میں کہیں نہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، ایوا لیے مدینہ کب تو بلائیے نا، دل رو رہے ہیں جل کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ،
ہجر و فراق میں دل بےتاب ہو رہے ہیں، اشاک رو رہے ہیں، لو چل دیا سفینہ بےتاب ہو رہا ہے، طیبہ کے حاضری کو عاشق تڑپ رہا ہے، اور پھٹ رہا ہے سینہ نظر کرم خدا را میرے سیاہ دل پر، نظر کرم خدا را میرے سیاہ دل پر، بن جائے گا یہ دم پر میں بے بہانا گینا، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی گے، اے والے یہ مدینہ پھر سے بلائیے نا، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا دیکھ سائے ہم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دل مجھے زمانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، مجدر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیرے در کے حاضری کو تڑپ رہے ہیں آقا، ہم جلد پھر بلانا مدنی مدینے والے، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے گا ہمارا سرکار کا مدینہ، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بکی سائے ہوں کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جا
جی خالد بھی.
MashaAllah, there was a lot mentioned before, and so I'll briefly summarize that the hadith that was mentioned that when we die, our book of deeds is closed except for three particular things. And number one is if we've done any form of sadaqah jariyah, i.e. if we've built a masjid, a madrasa, or we've done anything that can continually benefit the ummah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, then we will get that. This continually benefit us when we are in our dark and lonely grave. The second thing will be knowledge that others benefit from. So those fortunate Ashiqi Rasool that have traveled in the Madani Kaflas, and they teach people the duas, they teach people the namaz, those people that after the ishtamas, they sit in the Madani halkas and people teach them. Those people that have taught you something, then that knowledge that they've passed on to you, and for if you continue to benefit from that knowledge, then they will also benefit from them. So, and again, this is a Madani pool for all of us, that if we attach ourselves to the beautiful mahal of Dawud Islam, then we will have an opportunity not only to acquire knowledge, but also to pass on this knowledge to others, which people can benefit from, inshallah. And the third one is that our offspring, our children, that if they are naked, they are pious, then inshallah they will do dua for us and they will continue to benefit us. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, that if you were to, you know, the brother said that, you know, we work. Or agar aap soche ja hum kaam kyun karte, we all work to earn some money so that we can make the life of our children easier. Aksar yehi hota hai ki log paisa kamate taki unke bachche ki zindagi asaan ho jaye. Lekin yaad rakhein that if you were to leave your child when you pass away, if you leave your child with $1 million or 1 crore rupees or whatever you want, whatever big figure aap jo bhi zehn banate ki itna bada rakham agar main bachchon ko chhod do na, that will not benefit you in the grave. But if you were to put the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in your child's heart, if you were to teach them how to live their life according to the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, if you were to make them a mubalik of Da'at Islam, if you were to make them an alim ad-deen, then inshallah when you are in the grave, they will benefit from it. You will benefit from this. Or yani ki phir wo, you know, you said that, you know, how can we give time? Hum time kaise de sakte hain? To hamare shura ke madani pool mein, I remember there was a madani pool in the shura that every person of Da'at Islami should split his time into 4 hisse mein taqseem karna chahiye. Number one is we all need to earn some money. Sabko job to karni hai na, we all need to earn some sort of livelihood. And in the Shura Madri pool, the second was is that we all should give our family time. And the third was that we should all give some time to Madni kaam. And the fourth one is that we should all give some time to personal ibadat. So in these beautiful Madni pool from the Shura is that we should, you know, we should all, okay, give our family some time.
But you know, people, they don't think so. They think that these Maulana, they don't have any time to
give their family. Nahin, dekhe, hum kya sochte, Huzoor ke hum ye bachchon ko madrasa bhej diye na, hamari zimmedari khatam. Imam sahab jo hai na, wo samjhao bhai inko. Aapki zimmedari, aap samjha do, agar ye zyada koi hai na, to bas.
Phir mujhe bataiye.
Haan, phir mujhe batana, lekin aapka kaam hai. Ab ye hum nahi sochte, that our zimmedari is finished. Yeah? But on the day of judgment, if our children are not pious, hum ye nahi keh sakte, bhai, inke paas to humne bheja tha. Yeah, I sent it to him. Ask him. Ye to nahi chalega, bhai.
You would be the responsible.
You are. I am responsible for my children and my family, and you are responsible for your children and your family. And you will be asked on the day of judgment. That you will not be asked ki apne kitne ghar banaye. You will not be asked apne kitna bara koti banaya. You will be not be asked how many kanal zameen you've got. You will be not asked, yeah, have you got the biggest business. You will not be asked these questions. You know, you will be asked about your responsibilities, and our responsibilities are our children, and so we should remember this. And like you give the beautiful Madani pool, that if we don't give time to our children today, then how can we expect our children to give us time tomorrow? Aur ye ek yani ki ek bimari phail rahi hai pure duniya mein, that we see that our parents, our old age parents, you know, that the children are not giving them time, and this is sad to see. That it's happening not only, you know, it used to happen with the non-Muslims, but unfortunately, it's starting to happen with the Muslims as well. That before the people of the past, they used to be happily give their children time. Now it feels that the Muslims feel it's a burden upon them to give their children some time.
And then this is not the basic thing, the thing you mentioned here. So this is the result of many things. Musliman jo is tarah badh rahe hain. تو اولاً یہ بیماری غیر مسلموں میں تھی, ایک کلچر تھا ان کا.
جی.
اب ان کے ہاں ایک ذہن ہے کہ یو شوڈ لیو یور لائف, ڈونٹ ڈسٹرب می, آئی وونٹ ڈسٹرب یو. یہاں تک کہ یہ بڑھ بڑھ کے یہاں تک پہنچا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی تم جانو تمہارا کام جانے, ہم جانے ہمارا کام جانے. سو دیر از اے سپریشن ناؤ. بڑھتے بڑھتے یہ کانسیپٹ بڑھا, اور ماں کا بچے کے ساتھ جو تعلق تھا, ایک مثالی محبت اور ایک مثالی تعلق تھا, ضرب المثل ہے, آج بھی ہے ماں کی محبت, لیکن آہستہ 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 وہ اتنا گیپ ہو گیا کہ اب چونکہ والدین کو بچوں کی پرواہ نہیں, تو کل بچوں کو والدین کی پرواہ نہیں. وہ محبت اور وہ جو ایک الفت تھی وہ دور ہو گئی. اچھا, اب مسلمانوں میں شروع میں, اور بالخصوص ہمارے ممالک کے اندر, اپنے ایریا کی بات کریں, ایشین کنٹریز کی بات کریں, تو اولاً یہ چیز نہیں تھی. اب کیوں بڑھ رہی ہے, وائی اٹ از گیٹنگ انکریز؟ کیونکہ ہمارے ایک بڑے طبقے نے اپنے لائف اسٹائل کو غیروں کی طرح بنانے کی کوشش کر لی, اور ہر چیز کے اندر ہم انہی کو فالو کرنے کا ذہن رکھتے ہیں کہ بھائی گھر ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ابھی میں کل ہی غور کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یو کے اسٹائل کی آپ نے چھتیں دیکھی ہوں گی. اب وہ یو کے میں وہ بارش زیادہ ہوتی ہے یا برف ہوتی ہے اس لیے بناتے ہوں گے, تو ہم نے گھر کا سٹائل وہی یو کے والا ہونا چاہیے. بھائی یہاں اتنی بارش تھوڑی ہے, کراچی میں سال میں چند دفعہ بارش ہوتی ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن ایک تھنکنگ ہے نا کہ میرا گھر جو ہے وہ بھلے وہ اچھا لگے نہ لگے لیکن ہونا اسی سٹائل کا چاہیے. اسی طرح لباس میں دیکھیں, کھانے پینے میں دیکھیں, تقریبات میں دیکھیں. تو اولاً ایک جو کلچر سے متعلق چیزیں تھیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو لیو, ہاؤ ٹو کم, ہاؤ ٹو گو, پھر ایجوکیشن سسٹم, سب چیزوں میں جب ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کیا نا, دا ریزلٹس وٹ دے ور دیئر ناؤ وی آر فیسنگ ہیئر. تو اب بھی وہی سیپریشن اور ماں باپ سے دوری جو ہے وہ اب وہ
سوری آپ میری اصلاح فرمائیں, میں نے یہ بھی سنا کہ یہاں پر صرف سنی ہے, آپ میری اصلاح فرمائیں کہ اگر ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ جب بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ ان کا غسل دیں, آپ ان کا کفن دیں, تو فیملی بات سمجھ لو یو نو دے پاس, اس وقت بھی ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں.
جی
ایسا بھی ہے یہاں پر,
بالکل ہے ایسا ہے, اور یہ چیز بھی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کلوز فیملی ممبرز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے ساتھ میں, اچھا اب ان میں ایک تھوڑا تجربہ کار ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ غسل دیتا, بقیہ کم از کم کھڑے رہتے تھے, چلو میں نہلا نہیں سکتا تو پانی ڈال دیا. اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلسلہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہی کلچر یہاں بھی ہے. بلکہ آج سے یہ تقریباً 12-13 سال پرانی بات ہے, جب جامعہ میں ہم پڑھتے تھے تو مدنی کاموں کے لیے حلقے میں جاتے تھے, گلستان جوہر کی بات ہے, یہ کسی جنگل کی یا کسی گوٹ کی یا اندرونی سندھ کی بات نہیں ہے. کراچی کا بھی ایک بڑا پاپولیٹڈ ایریا جہاں پر فلیٹس ہی فلیٹس ہیں, تو جس مدنی حلقے میں ہم جاتے تھے عصر سے عشاء تک جامعہ میں ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہاں پر کسی کا انتقال ہوا, بلیو می 12-13 سال گزر گئے لیکن وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے گھر والے آئے کہ وہ جنازہ ہو گیا تو کسی کو بھیج دیں نماز وغیرہ پڑھا دیں, تو ہم چلے گئے. یقین کریں کہ مسلمان تھا مرنے والا, سارے گھر والے مسلمان تھے, اور آس پاس رہنے والے تقریباً سبھی مسلمان ہیں, اکا دکا کوئی ہوگا غیر مسلم تو ہوگا. اتنے پاپولیٹڈ ایریے کے اندر ایک مسلمان کا انتقال ہوا, اور اس کے جنازے کے اندر چار اٹھانے والے جن میں ایک میں, اور پیچھے چلنے والے صرف 3 یا 4 تھے. ہم گئے قبرستان اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ 3 صفحے بھی نہیں بن پا رہی تھی, ذرا ایک نے امام بننا ہے, اب پیچھے اگر کھڑے ہوتے ہیں صفحے بناتے. تو وہ جو دوری کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ ان کے میں سوچ رہا تھا اب اس وقت ظاہر ہے کہ وہ غم میں تھے بےچارے, اس کا بھائی تھا ساتھ ایک چھوٹا, اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, اور سیڑھیوں سے جس طرح سے اس کو بےچارے کو اتار کر لے کر آئے تھے, تو غسل دینا اور یہ سب باتیں تو بہت بعد کی بات ہے, جو بنیادی چیزیں کہ ابھی موت کا تذکرہ کر رہے ہیں, اسے میں جب مطالعہ کر رہے تھے تو مرتے وقت کے آداب شریعت نے بیان کیے کہ اگر کسی کے موت کا وقت آ پہنچے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ قریب المر گئے, تو اس وقت کے آداب ہیں, اس وقت کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, پھر غسل ہے, پھر کفن ہے, دفن ہے, یہ ساری چیزیں. تو اب وہ چیزیں ظاہر ہے کہ کم ہو رہی ہیں, اور اس کی بیسک وجہ وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے اور اپنی موت یاد نہیں ہے, اور عجیب و غریب.
جی پہلے والدین اولاد کو سکھائیں گے کہ یہ کرتے ہیں, یہ دین اگر سکھایا ہو, یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اگر والدین نے جو حقوق اولاد کے انہوں نے پورے کرنے تھے دینی اعتبار سے ان پر لازم تھے, اگر انہوں نے سارے کے سارے پورے کیے ہیں تو اب ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ بھی اولاد پورے کریں.
جی بالکل, تو بنیادی تربیت کی بات ہے.
یہ ایک ہمارا مدنی قافلہ یورپ میں سفر کیا,
جی
تو مبلغ کے دعوت اسلامی کیونکہ اس حلیہ میں تھے تو لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یار آپ نیک لگتے ہیں تو ہمارا ایک جنازہ ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھا لو. کہتے ٹھیک ہے نو پرابلم. سو آل دا پیپل جتنے لوگ تھے کافی لوگ تھے,
جی
تو میت آگے رکھا ہے تو ہمارا مبلک جو تھا ہی کیم فارورڈ, تو شکر یہ تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ہی لکڈ ایٹ دا ڈیڈ باڈی. جو اس نے میت کو دیکھا نا, ویٹ رک جاؤ, اب سب انتظار کرو, مجھے آدھا گھنٹہ دے دو. بھائی کیوں, کیا ہوا؟ ہوا کیا تھا کہ جو میت تھی نا, اس نے یہی سوچا کہ یقیناً غسل ہوا نہیں, کیونکہ سوٹ ٹائی پورا پہن کے, بوٹ بھی پہن کے ڈبے کے اندر گیا. تو حافظ صاحب جو مبلک تھا اس نے بولا ٹھہر جاؤ. سو ہی دین کپڑا منگوایا, مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کیوں کپڑا منگوا رہا ہے, تو اس نے بولا کہ اتنا کپڑا لے کے آؤ تو آئی ول سارٹ اٹ آؤٹ. تو اس نے پھر جا کے میت کو غسل دیا, کپڑا کاٹا ہے, کفن رکھا ہے, ڈبے کے اندر رکھا ہے, اور پھر نماز جنازہ پڑھا. تو
یہ حالات ہیں,
یہ حالات ہیں علم سے دوری. تو یہ شکر ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ وہاں پہنچا,
یہ اس کی خوش قسمتی مرنے والے کی,
یہ اس کی خوش قسمتی کہ قافلہ وہاں پر پہنچا. تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہمارے لیے کہ ہم کو بھی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. ایسے ایسے جگہ ہوں گے کہ یعنی کہ یہاں پر بھی ایسے ایسے جگہ ہوں گے. میں نے یہی سنا تھا پچھلے سال مدنی مذاکرے میں باپر نے فرمایا کہ ایسا جگہ یہاں پر بھی ہے ہمارے ملک کے اندر جن کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. تو یعنی کہ ہم, یہ ہماری ابھی ذمہ داری ہے انشاءاللہ کہ ہم سب نیت کریں that we should all make intention to travel in the Madinah campus.
انشاءاللہ عزوجل.
Because you know these are, یہ بھی جو دین سے دور ہیں یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں.
بے شک ہماری رسپانسبلٹی,
this is our responsibility. اور یعنی کہ ہمارا مدنی مقصد بھی یہ ہے کہ صرف اپنی اصلاح نہیں کرنا,
جی
ہم نے پوری دنیا کی اصلاح کرنا ہے
انشاءاللہ عزوجل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو جس منصب پر ہے جتنا کر سکتے ہیں ہمت کریں, کوشش کریں. وی ہیو ٹو میک اے چینج. We are not here only to discuss. We are not to follow the others. Muslims are created to lead the ummah. We are not just to follow the other nations. ہمیں تو قوموں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے. مسلمان ہی ہے, مومن ہی ہے, یا عاشق رسول ہی ہے جسے دنیا والوں کی رہنمائی کرنی ہے. یہ کیا ہو گیا کہ سرکار کا غلام ہو کر غیروں کے پیچھے چل پڑا. ایسا نہ کریں, اپنے منصب کو سمجھیں. مسلمان کا ایک منصب ہے, مومن کی ایک شان ہے, مومن کا ایک مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے, مسلمان بنایا ہے, ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے. یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم بالکل آنکھیں بند کیے غیروں کے پیچھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو سلامتی عطا فرمائے, امیر علیہ سنت پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سینس دی اور ہمیں انسان بننا سکھایا کہ کیسے جینا ہے, کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. بڑھتے ہیں دوسرے مدنی پھول کی جانب. اس رات کے اہم فیصلوں کی بات ہم کر رہے ہیں. پہلا جو فیصلہ تھا کہ اس رات آئندہ سال میں مرنے والوں کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کیا. دوسرا بڑا ہی اہم فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تمام لوگوں کے رزق کو لکھ دیتا ہے, کس کو کتنا رزق ملے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے. بڑی اہم بات ہے اور ہماری زندگی کے معاملات میں سے بڑا ہی بنیادی معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے جینا ہے, ہم جاندار ہیں, جان رکھتے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, دیگر جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیا ہے. تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. اور یاد رکھیے کہ رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, ہر کوئی چاہتا ہے. یہ ایک ایسی برکت ہے جس کی ہر شخص کو خواہش رہتی ہے. اعمال میں برکت کی خواہش ہو نہ ہو, دیگر کاموں میں ہو نہ ہو, بہرحال رزق میں برکت مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, ہر ایک کو چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا. جی ہاں, شب برات قریب ہے, اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی تقسیم فرمانی ہے. لیکن گناہوں کی نحوستوں میں یہ ایک نحوست بیان کی گئی ہے کہ جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے, اس کے رزق میں سے, اس کے روزگار میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نظریے سے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی بے برکتیوں میں سے رزق کی تنگی بھی ہے. آئیے سنتے ہیں کہ رزق کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کس طور پر جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین
جی
کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے رزق کو چار حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے.
ماشاءاللہ.
ایک تو یہ کہ اللہ تعالی بندے کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کی نشو نما اور زندہ رہنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے.
جی.
اور یہ متعین نہیں ہوتا کہ یہ کیا کھائے گا اور کتنا کھائے گا. اور دوسری قسم بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری وہ قسم ہے جو متعین ہے کہ یہ بندہ کیا کھائے گا, کتنا کھائے گا, کب کھائے گا, اور اس کا وقت بھی اللہ تعالی نے متعین فرما دیا. واہ. اور اس کا ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا.
واہ.
اور تیسری قسم آپ نے وہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو رزق عطا فرماتا ہے اس پر اس کا مالک بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
صحیح.
اور پھر چوتھی قسم بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ رزق حلال ہے، یہ رزق اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک اور متقی لوگوں کو عطا فرماتا ہے.
سبحان
اللہ. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا.
سبحان اللہ. سبحان
اللہ. یعنی کہ یہ جو بندہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا اور اس بندے کا یہ گمان بھی نہیں ہوگا رزق کہاں سے آ رہا ہے. جب بندے کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا مغفرت کا ذمہ نہیں لیا.
جی.
چاہیے تو یہ کا تو بندہ بخشش کے لیے مغفرت کے لیے دن رات روتا تڑپتا بلکتا اس کی بارگاہ میں آرزو کرتا، لیکن یہ بندہ اپنی بخشش کو بھول کر رزق کے پیچھے بڑا ہوا.
سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یا الہی نامے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو